الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد استاد کے مقام کا اندازہ لگانا ہو تو شاگرد کو دیکھنا پڑتا ہے شاگردوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ استاد کتنا عظیم ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کیسے انسان تیار کیے ہر صحابی کے اندر ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ واقعی دل گواہی دیتا ہے کہ یہ فرشتوں سے اونچا درجہ رکھنے والے لوگ تھے پھر ہر صحابی کے حالات مختلف اب یہ جو حالات مختلف ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں ہر بندہ اس صحابی کو دیکھے کہ جس کی حالات سے اس کو مناسبت ہے اور ان کی اقتدا کر لے مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہونے کی چار صورتیں ہیں جتنا پیسہ تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لگانا چاہتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی مثال کو سامنے رکھے دوسری صورت یہ ہے کہ پیسہ تو ہے مگر وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ سیدنا عمر بن الخطاب کی زندگی کو سامنے رکھے آدھا پیسہ گھر والوں کے لیے اور آدھا پیسہ اللہ کے راستے میں تیسری صورت یہ ہے کہ بندے کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ خوب خریدنا چاہتا ہے تو سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھے ایک ایک موقع پر 300 اونٹ لدے ہوئے سامان کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں پیش کر دیے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہی نہ ہو غریب ہو تو وہ حضرت علی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھے سیدنا علی اللہ عنہ نے بہت فقر و فاقہ کی زندگی گزاری پوری زندگی ان پر زکات فرض نہیں ہوئی پیسہ جمع ہی نہیں ہوتا تھا تو زکات کہاں پر ان کے اوپر فرض ہو تو انسان کی چار صورتیں ہیں اور چاروں خلفائے راشدین کی مثالیں سامنے ہیں تو بندے کے حالات جس طرح کے ہوں وہ انہی کو ان کی اقتدا کر لے تو زندگی میں اس کو رہنمائی مل جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ واقعی ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ انسانوں میں ایسی جماعت کا ہونا اللہ کی ایک خصوصی مہربانی تھی ایسے عظیم لوگ تھے مخلص لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے شریعت پر عمل کرنے والے دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے چنانچہ خلفائے راشدین کے بعد جن صحابی کا آج تذکرہ میں کروں گا ان کا نام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے سے تھے بنو تمیم میں سے تھے جیسے ہوتے ہیں نا ہماری برادری کا بندہ ہے تو یہ حضرت صدیق اکبر کی برادری کے بندے تھے اور یہ سابقین اولین میں سے ہیں شروع میں ایمان لے آئے ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے ایک مرتبہ یہ تجارت کی غرض سے بصرہ گئے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ میلہ لگا ہوا تھا تو میں وہاں پر کچھ اپنی خرید و فروخت کر رہا تھا اچانک ایک مکان کے کھڑکی سے ایک راہب نے سر نکالا اور پوچھا تم میں سے کوئی حرم کا رہنے والا بھی ہے مجمع سے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں مکہ کا رہنے والا اس نے کہا کہ بتاؤ کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے کہتے ہیں نام سن کے میں حیران ہو گیا کہ یہ نام تو کبھی نہیں سنا تھا میں نے پوچھا احمد کون اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان کا ظہور ہونا ہے اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے مکہ میں ظہور ہوگا پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ مدینہ ہجرت کریں گے میں نے کہا ابھی تک تو ظہور نہیں ہوا وہ کہنے لگا ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اسی مہینے اس کا ظہور ہونا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ سابقہ خطب میں مہینے تک کا اندازہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تب نبوت کا دعویٰ فرمانا ہے वो कहते हैं कि मैंने ये सारी बातें याद कर ली तो मैं जल्दी से वापस मक्का मुकर्रमा लौट आया। मैंने लोगों से आकर पूछा कोई नई बात पेश आई है, उनका हाँ एक बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया है और अबू बकर उस पर ईमान ले आया, ये नई बात है। कहने लगे मैं सीधा बकर सिद्दीक लानों के पास गया, मैंने पूछा कि क्या मामला हुआ, तुम ईमान ले आयो? सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया हाँ मैं ईमान ले आया हूं और तुम भी उनकी खिदमत में जाओ और तुम भी ईमान ले आओ, वो हक पर हैं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब सिद्दीक अकबर ने यह फरमाया तो फिर मैंने उनको बादरी वाला वाकया सुनाया तो सिद्दीक अकबर ने कहने लगे अच्छा फिर मैं तुम्हें खुद लेकर साथ जाऊंगा, तुम ये वाकया नबी इस्लाम को सुनाना, उनको खुशी होगी। तो सईना सिद्दीक अकबर लानो हजरत तलहर लानो को लेकर आए कि जी इनका एक वाकया सुनाने है जो पेश आया है। तो हजरत तलहर ने नबी इस्लाम को ये वाकया सुनाया, नबी इस्लाम खुश हुए और फिर मुस्कुराकर तलहर लानो को देखा और फरमाया कि क्या ईमान लाने का इरादा है? उन्होंने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हो गए तो उनके रिश्तेदार बड़े गुस्से में कि पहले अबू बकर दीन छोड़ गया था, अब ये भी दीन छोड़ गया। चुनाचे उनके मामू ने हजरत बकर सिद्दीक लानों को और तलहर लानों को इकट्ठा एक रस्सी के अंदर बांध दिया। जैसे घर में दो रिश्तेदार बैठे होते हैं ना, तो बैठे थे, उसने रस्सी से पहले एक को बांधा फिर दूसरे को इकट्ठा बांध दिया। इस वजह से हजरत तलहर लानों को हजरत बकर सिद्दीक के साथ निस्बत मिल गई, इनको करीनैन कहते हैं, एक दूसरे के साथी, ये साथी बन गए एक दूसरे के। हजरत तलहर लाना की जो वालदा थी ना वो बहुत जाबिरा औरत थी, जबरदस्त औरत थी। जब उसने देखा कि मेरा बेटा मुसलमान हो गया तो उसने बहुत तलहर लानों को टफ टाइम दिया। मसूद बिन हराश कहते हैं कि जमाने जाहिलियत में मैं सफा और मरवा के दरमियान सही कर रहा था, मैंने एक नौजवान को देखा कि जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसके गले की तरफ उसके हाथ भी बांधे गए थे और उसके पीछे पीछे एक औरत चल रही थी और उसको गालियां निकाल रही थी। मैंने पूछा ये क्या मामला है? उन्होंने कहा कि ये तलहा है जो दीन बेदीन हो गया है और पीछे इसकी वालदा चल रही है और इसकी वालदा इसको लोगों के सामने बेइज्जत कर रही है ताकि ये अपने दीन पे वापस आ जाए। हजरत तलहर लानों की तबीयत के अंदर खुश अखलाकी बहुत थी और इबादत गुजारी भी थी, लोगों के हुकूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। एक मरतबा चंद लोगों के यहां नमाज पढ़ानी थी तो तलहर लानों ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद लोगों से पूछा क्या आप सब लोग मुझसे राजी हो? उनका जी हम आपसे राजी हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? फरमाया मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कोई बंदा नमाज की इमामत करवाए इस हाल में कि मुक्तदी उससे राजी न हो तो उसकी नमाज उसके सर से ऊपर नहीं उठाई जाती, कबूल ही नहीं की जाती। इसलिए मैंने नमाज पढ़ाई है और मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि आप लोग मुझसे खुश हैं ना, आप खुश होंगे तो फिर मेरी नमाज अल्लाह के यहां कबूल हो जाएगी। हजरत तलहर लाना की रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी का नाम था सौदा। तो सौदा कहती हैं कि मैंने एक दफा देखा कि हजरत तलहर लानो बहुत मुस्तरफ से हैं, तबीयत में बेचैनी है। तो मैंने पूछा कि आप इतने बेचैन क्यों हैं? कोई मुझसे गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांग लेती हूं। तो तलहर लानो ने जवाब दिया कि नहीं, तुम एक अच्छी बीवी हो, मैं तुमसे खुश हूं, बात कोई और है। मैंने पूछा और कौन सी बात है? कहने लगे कि मेरे पास बहुत सारा माल जमा हो गया है और अब मुझे बेचैनी हो रही है कि मैं पता नहीं अल्लाह के यहां कबूल भी हूं या नहीं, तो मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही। सौदा कहती है कि मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि ये भी इसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गए। उन्होंने उस वक्त मदीना के गरीबों को बुलाया और 4 लाख रियाल उन्होंने सदका कर दिए। वो फरमाती हैं कि एक ऐसा भी दिन था कि हजरत तलहर रज़ियल्लाहु ताला ने 1 लाख दिरहम सदका किए और उस दिन मैंने उनके कपड़े पर उनको पैबंद लगा कर दिए। अपनी जात के लिए कपड़े पर पैबंद लगा हुआ है कि जो कपड़ा पहन रहे हैं, और उसी दिन 1,00,000 रियाल अल्लाह के रास्ते में सदका भी कर रहे हैं। एक मरतबा उन्होंने जमीन बेची और उस पर उनको 7,00,000 रियाल मिले जमीन बेचने पर, क्योंकि वो काश्तकार थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, जमींदार थे, तो 7,00,000 रियाल में उनकी जमीन बिकी। तो उस पूरी रात उनको नींद नहीं आई कि मेरे पास 7,00,000 रियाल है, अगर मौत आ गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। पूरी रात सो नहीं सके, पूरी रात जाग से गुजार दी। एक मरतबा हजरत उस्मान गनी नानों ने उनसे जमीन खरीदी तो वो भी 7,00,000 रियाल में बिकी। उन्होंने 7,00,000 रियाल हजरत उस्मान गनी से लिए और वहीं बैठे बैठे सारे पैसे गरीब मुसलमानों के अंदर तकसीम कर दिए। चुनाचे उनको तलहा अल खैर, तलहा अल जवाद और तलहा अल फयाज उनको कहा करते थे, उनके नाम थे। एक मतलब एक पहाड़ के दामन में उन्होंने कुआं खरीदा और इस खुशी में सहाबे कराम की दावत की। सब सहाबा को बुलाया और जितने आए उन सबको बड़ा अच्छा खाना खिलाया। तो खाना खाने के बाद नबी इसा ने फरमाया, तलहा अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत फयाजी अता फरमाई है। अब जिनकी फयाजी की तारीफें नबी इस्लाम फरमाए, आप सोचें वो कितने सखी इंसान होंगे। हजरत तलहा के बेटे का नाम था मूसा, मूसा बिन तलहा। एक मरतबा उनकी मुलाकात हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या सुना है। उसने कहा, जी अंकल बताएं। फरमाया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से सुना है कि तलहा उन लोगों में से है जो अल्लाह से किया हुआ अपना वादा पूरा निभा गया। मिनल मुमिनीन रिजाल सदकु मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कजा नहबहु, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मन्नत पूरी कर चुके। वमिनहुम मन यंतजिर, और बाद इंतजार में है। वमा बदलू तब्दीला, और वो जर्रा बराबर भी पीछे नहीं हटे। तो जो लोग अल्लाह के हां अपनी नजर पूरी कर चुके, तलहा उन लोगों में से है। चुनाचे उनकी ये सआदत है कि उहद के मैदान में वो नबी अलैहिस्सलाम के बहुत करीब थे। जब कुफार ने पलट कर हमला किया तो मुसलमान तितर बितर हो गए थे, मुंतशिर हो गए थे, लेकिन हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ थे। अब कुफार ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जोर किया, हर बंदा तीर बरसा रहा था, नेजे और तलवार के वार कर रहा था और चाहता था कुफार में से हर बंदा कि नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप अंदाजा कीजिए कि तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के आगे खड़े हो गए और उन्होंने सारे तीरों को अपने जिस्म के ऊपर रोका। बहुत सारे तीर ऐसे थे जिनको हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ की हथेली के साथ रोका। हथेली पे कांटा चुभ जाए तो बंदे को तकलीफ होती है, वो अपनी हथेली पर दुश्मन के तीर रोक रहे थे। जिस्म से खून के फुहारे छूट रहे थे मगर तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम को हर लिहाज से बचा रहे थे। उनको तलवारों के जख्म आए, नेजे के जख्म आए, तीरों के जख्म आए, मगर तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे नहीं हटे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को पूरी तरह उन्होंने महफूज किया। हत्ता के खून के ज्यादा निकलने की वजह से वो बेहोश होकर गिर गए गड़े के अंदर। हजरत जुबैर अल्लाह फरमाते हैं कि मैं भागा, नहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं भागा कि नबी अलैहिस्सलाम का पता करूं, तो देखा कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा जख्मी हालत में पड़े हैं। मगर उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत करूं, तो तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु तो गिर गए थे, मैं नबी अलैहिस्सलाम के करीब आ गया। अब जो बंदा आता था मैं उसको तलवार के वार से पीछे हटा देता था। फरमाते हैं कि मैंने उस दिन बहुत कुफार को گاجر اور مولی کی طرح کترا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بچائے رکھا. جب وہ زور کم ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ابو بکر تم ذرا طلحہ کا خیال کرو. فرماتی ہیں میں نے اس وقت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ان کے جسم پر میں نے تلوار تیر اور نیزے کے 80 زخم دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ, 80 زخم جسم پر لگے ہوں گے تو پورا جسم ہی لگتا ہے کہ زخم زخم ہو گیا ہوگا, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے عشق کی ایک نئی تاریخ لکھ ڈالی کہ دیکھو جو عاشق کہتے ہیں وہ فقط زبانی کلامی عاشق نہیں ہوتے, وہ اس طرح اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب احد کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ احد کے دن کا میلہ تو طلحہ نے لوٹ لیا, احد کے دن کا میلہ تو طلحہ نے لوٹ لیا, اس دن کا سارا اجر تو طلحہ لے گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان اساری کا حق ادا کر دیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے وہ طلحہ کو دیکھ لے. جو شخص کسی شہید کو دنیا میں چلتا ہوا دیکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ طلحہ کو دیکھ لے. تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے شہادت کی خوشخبری ان کو بہت پہلے سے مل چکی تھی, ان کو پتہ تھا کہ آخر ایک دن میں نے شہید ہونا ہے. مسائل کا بہت خیال رکھتے تھے, چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, میرے آگے سے جانور گزر جاتے ہیں, دیہاتی لوگ جانور پالتے ہیں نا, بکریاں اونٹ اور گھوڑے, تو جانور آگے سے گزر جاتے ہیں تو میری نماز میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے نا وہ اتنی موٹی ایک لکڑی آگے کھڑی کر لیا کرو, اس کے بعد اگر کوئی جانور گزر جائے تو تمہاری نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. یعنی سترا جو آگے رکھتے ہیں اس کا مسئلہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اور نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا. ایک دفعہ طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے مغموم تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا طلحہ آج تم بڑے غمزدہ نظر آتے ہو. امیر المومنین نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک کلمہ ہے جو کوئی بندہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے, مگر اس محفل میں نبی علیہ السلام نے وہ کلمہ بتایا نہیں, تو میں بڑا غمزدہ ہوں کہ کاش میں نے وہ کلمہ پوچھ لیا ہوتا. تو عمر اللہ نے فرمایا طلحہ پریشان ہونے کی بات نہیں, میں نے پوچھا ہوا ہے, یہ وہی کلمہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا. یہ کلمہ شہادت ہے, اس کو پڑھنے پر انسان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں. حضرت طلحہ بڑے مہمان نواز تھے, چنانچہ کئی لوگ دور کے جو ہوتے تھے ان کے ہاں آ کر کئی کئی مہینے ٹھہرتے تھے اور یہ ان کی مہمان نوازی کا اجر پاتے تھے. ایک مرتبہ تین مہمان ان کے ہاں لمبا عرصہ رہے, ان میں سے ایک مہمان شہید ہو گیا اور دوسرا مہمان اس کے ایک سال کے بعد فوت ہوا. انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مہمان بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور یہ سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو اندر سے ایک آدمی باہر نکلا جنت کے اندر سے اور اس نے آ کر جو بندہ سال بعد فوت ہوا تھا نا اس کو کہا کہ آپ اندر چلے جائیں. وہ چلے گئے, پھر کچھ دیر کے بعد اس نے جو شہید تھا اس کو کہا کہ آپ بھی اندر چلے جائیں, وہ بھی چلے گئے. طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری باری تھی, وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا, تم انتظار کرو. میری آنکھ کھل گئی کیونکہ یہ زندہ تھے. فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا خواب سنایا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مہمانوں کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ شہید بعد میں جنت میں داخل ہوا اور دوسرا بندہ پہلے داخل ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
ہاں پہلے داخل ہونے کی بات سمجھ میں آتی ہے، جو بندہ ایک سال اور زندہ رہا اس نے ایک سال کی اور نمازیں پڑھی، ایک رمضان کے روزے اور زیادہ رکھے، درمیان میں قرآن کی تلاوت بھی کی، تو اس کا درجہ اس وجہ سے شہید سے بھی اوپر ہو گیا، اس کو پہلے جنت میں بھیجا گیا اور شہید کو بعد میں جنت میں بھیجا گیا۔ تو یہ ہماری زندگی یہ غنیمت ہے، ہم چاہیں تو ایسے اعمال کر سکتے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمیں اللہ کے ہاں اونچے رتبے نصیب ہو جائیں، ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں اور اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے خالی لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں۔ یہ نعمت ہمیں ابھی نصیب ہے جب تک ہمارا سانس کا سلسلہ چل رہا ہے، جب سانس نکل جائے گا پھر اس کے بعد عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک ہے سانس تب تک ہے چانس، جب تک ہے سانس تب تک ہے، تب تک چانس ہے، ہم چاہیں تو نیک اعمال کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو بھی مٹا سکتے ہیں۔ تو جب تک ہے سانس تب تک ہے چانس، اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی کے ان لوکات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک میں جانے میں ان سے ذرا دیر ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو کہہ دیا تھا کہ اس سے گفتگو بند کر دو، تو گویا ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ تقریباً 40 دن یا 50 دن وہ اپنے گھر میں رہے اور بڑے غمزدہ تھے کہ اللہ کے حبیب سے مجھ سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور رو رو کے ان کا برا حال تھا، وہ سوچتے تھے اگر اس حال میں میری موت آ گئی تو پھر میں قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اور اگر اس دوران اللہ کے حبیب نے پردہ فرما لیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ ان کو زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میری توبہ پتہ نہیں کب قبول ہوگی اور کب نہیں قبول ہوگی، تو اس بات پہ وہ بڑے غمزدہ تھے۔ ایک وقت آیا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خوشخبری ملی کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے تو میں مسجد میں حاضر ہوا نبی الاسلام کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ میری توبہ کے قبول ہونے سے خوش تو بڑے تھے، جس چہرے کو دیکھتا تھا وہ چہرہ مجھے مسکراتا نظر آتا تھا، خوش نظر آتا تھا، کھلا ہوا نظر آتا تھا، لیکن جب مجھے طلعہ لانا نے دیکھا تو وہ بڑے پرتپاک طریقے سے میرے پاس آئے اور گلے ملے اور مجھے مبارکباد دی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی طلحہ کا گرم جوشی سے ملنا نہیں بھولے گا۔ اور یہ واقعی سچی بات ہے، جو بندہ غمزدہ ہوتا ہے اس غم کی حالت میں کوئی اس کا ساتھ دے تو وہ بندہ کبھی نہیں بھولتا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی اور بندے نے مجھے اس ڈپریشن کے وقت میں اتنی تسلی نہیں دی جتنا طلحہ لانو کی اس محبت کی ملاقات نے میرے دل کو سکون بخشا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک کامل اور بہترین شوہر تھے، گھر میں ان کی زندگی بہت قابل تکلیف تھی، چنانچہ اس زمانے میں ایک عورت تھی اس کا نام تھا ام ابان، صحابیہ تھی، اللہ نے ان کو بہت صفات دی تھی، شکل بھی تھی، عقل بھی تھی، ہر طرح سے وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ اس کی طرف بہت سارے صحابہ نے رشتے بھیجے مگر وہ ان کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ نے رشتہ بھیجا تو اس نے فوراً قبول کر لیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا جو قریب کے تھے کہ بھائی اتنے رشتے پہلے آئے اور آپ نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا اور طلحہ کا رشتہ تو آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ان کے قریب کی عورت ہوں اور میں ان کے اخلاق سے واقف ہوں اور ان کے اخلاق کی وجہ سے میں نے ان کے رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سے اخلاق، تو انہوں نے 6 باتیں بتائیں کہ یہ خوبیاں ہیں ان کے اندر، اور جس خاوند کے اندر یہ 6 خوبیاں ہوں وہ دنیا کا بہترین خاوند دعا کرتا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے. پہلی بات فرمائی کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. یہ طلحہ رلانو کی ایک خوبی انہوں نے بتائی. جب وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں, اور جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو بھی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. تو خاوند کے اندر یہ دو خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں. باہر سے آئے تو مسکراتا ہوا آئے, اہل خانہ کو سلام کرے, اور جب گھر سے جانا ہو تو بھی مسکراتا ہوا جائے اور الوداع کر کے جائے. پھر تیسری بات کہ جب ان سے مانگو تو وہ بخل نہیں کرتے, یعنی بیوی کی ضروریات ہوتی ہیں. جب بیوی اپنے خاوند سے کچھ پیسے مانگے تو خاوند کو بخل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. آج جو لوگ گن گن کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر گن گن کے دیتے ہیں. اس لیے فرمایا تم دوسروں پر آسانی کرو, اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کریں گے. تو مانگو تو بخل نہیں کرتے, اور اگر نہ مانگو تو دیر نہیں کرتے. یہ بھی عجیب خوبی کہ اگر بیوی خود نہیں مانگ رہی تو خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ خود اندازہ لگائے کہ بیوی کی ضروریات ہیں یا گھر کی کوئی چیز ہے, تو وہ خود از خود بن مانگے بھی اس کو پیسے دے دیا کرے. اور پانچویں خوبی بتائی کہ ان کے کام کر دو تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. مثلاً کپڑے دھو کر دیے پہننے کے لیے تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. کھانا ان کے سامنے دسترخوان پہ رکھا تو طلحہ رلانو شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سارے خاوند آج ایسے ہیں جن کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے. بیوی جتنا مرضی تنگ ہو, جتنا مرضی قربانی کرے, وہ بیوی کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ آخری خوبی ان کی یہ ہے کہ اگر بیوی سے کوئی خطا ہو جائے تو جلدی معاف کر دیتے ہیں. کئی لوگ اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, دوسروں کے سامنے رسوا کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بیوی زندگی کی ساتھی ہے. تو فرماتی کہ ان کی خوبی جو مجھے پسند آئی وہ یہ کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دیتے ہیں, اور اگر بیوی کوئی کام کر دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان چھ خوبیوں کی وجہ سے میں نے ان کے رشتے کو قبول کر لیا ہے. ایک مرتبہ طلحہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث روایت کرتے ہیں, باقی صحابہ اتنی روایت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم لوگ عیالدار تھے اور کاروباری تھے, تو ہم اپنے کاروبار اور اہل و عیال میں مشغول رہتے تھے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مسکین آدمی تھے, فقیر آدمی تھے. وہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں موجود رہتے تھے, لہذا جتنی دین کی باتیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے اتنی باتیں دوسرا بندہ کوئی نہیں سن سکا. اس معاملے میں وہ دوسرے صحابہ سے آگے نکل گئے ہیں. غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اتنی قربانی دی تھی اور اتنی جان اثاری دکھائی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا خوش تھا ان کی طرف سے. جب غزوہ احد سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے حسان رضی اللہ عنہ کو فرمایا حسان طلحہ کی تعریف میں اشعار لکھو. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کا دل کتنا خوش ہوگا کہ وہ حسان رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں حسان تم طلحہ کی تعریف میں اشعار لکھو. چنانچہ انہوں نے اشعار لکھے اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں منبر کے اوپر بیٹھ کر طلحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار لوگوں کو سنائے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں ٹکر ہونے لگی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے. اس کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے. وہاں پر ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی تھی. ان کو کہا کہ آپ امت کی ماں ہیں, جب دو بیٹوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ماں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ ان بیٹوں کے درمیان صلح کروائے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائیں اور صلح کروائیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی بات مان لی اور وہ بھی مکہ مکرمہ سے اس جگہ پر آئیں جہاں پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. ام المومنین کی نیت یہ تھی کہ میں دونوں سے بات کر کے ان کو سمجھاؤں گی کہ آپس میں لڑنا بند کر دیں اور صلح کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. یہ ایک بہت اچھی نیت تھی جس کے ساتھ ام المومنین وہاں پہنچی تھی, اور انہوں نے بات بھی کر لی اور دونوں طرف کے لوگ اس پر آمادہ بھی ہو گئے تھے کہ ہم آپس میں لڑائی بند کرتے ہیں, مگر جو فتنہ باز لوگ تھے انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا. ادھر کے لشکر کے لوگ سمجھے کہ انہوں نے بد عہدی کی, اور ادھر کے لوگ سمجھے کہ ادھر بد عہدی ہوئی اور ان کی آپس میں پھر لڑائی ہو گئی. اب یہ جو لڑائی ہوئی اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. اس لڑائی کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے, اچانک کہیں سے تیر آیا اور ان کے گھٹنے میں آ کر لگا اور گھٹنے میں سے خون کا فوارا چھوٹنے لگا. ہاتھ رکھا جاتا تھا تو خون بند ہو جاتا تھا, جب ہاتھ ہٹاتے تھے تو خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. لگتا تھا کہ جیسے خون کی کوئی بڑی نالی پنکچر ہو گئی تھی. اسی زخم کی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا. وہ جگہ جہاں دفن کیا گیا وہ ذرا نشیبی جگہ تھی, نیچے کی جگہ تھی. اب جب بھی کبھی بارش ہوتی تھی تو ان کی قبر جو تھی وہ بارش کے پانی میں ڈوب جایا کرتی تھی, وہاں پانی زیادہ آ جاتا تھا. ایک شخص نے دو دفعہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا خواب میں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بارش کا پانی میری قبر کے گرد جمع ہو جاتا ہے, مجھے یہاں سے نکال کے کسی دوسری جگہ دفن کر دیا جائے. حالانکہ اس وقت ان کو شہید ہوئے کئی سال گزر چکے تھے. اس نے یہ خواب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سنایا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, نہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دکھایا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان کی لاش کو نکال کے دوسری جگہ دفن کرو. اس نے کہا جی میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مکان خریدا مدینہ میں اور پھر ان کی قبر کو کھولا. فرماتے ہیں کہ جب ان کی قبر کو کھولا تو ہم نے ان کی لاش کو بالکل سلامت دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ لاش اتنی سلامت تھی کہ ان کی آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی خراب نہیں ہوا تھا. سالوں گزر گئے اور سالوں گزرنے کے بعد آنکھوں کے کافور میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسی پاکیزہ زندگیاں عطا فرمائی تھی کہ ہمارے لیے وہ ایک مثال اور نمونہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. انجم نیازی صاحب نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں. کاش میں اس کی وفا اور جان اثاری دیکھتا, کاش میں اس کی محبت بے قراری دیکھتا, کاش میں جنگ احد میں ہوتا ان کے ساتھ ساتھ, اس پہ چھائی تھی جو مستی میں وہ ساری دیکھتا. کس طرح اس نے بچایا سرور کونین کو, اس کے سینے پر لگے جو زخم کاری دیکھتا. تیر لگنے سے ہتھیلی کس طرح چھلنی ہوئی, کس طرح اس پر ہوا تھا جوش تاری دیکھتا. زخم لگنے سے بدن پر تازہ پھولوں کی طرح, کس طرح چھاتی بنی باد بہاری دیکھتا. کس طرح کرتا محبت وہ نبی سے ٹوٹ کر, اس کی ہمدردی میں اس کی غم گساری دیکھتا. بیٹھتا کس طرح وہ محفل اصحاب میں, اس کے اخلاص و محبت انکساری دیکھتا. وہ نبی کے میکدے سے کس طرح پیتا شراب, اس کی شان میکشی اور بادہ خاری دیکھتا. کس طرح بخشا خدا نے اس کے چہرے کو وقار, اس کی صورت کس طرح اس نے نکھاری دیکھتا. کیسی حالت اس کی ہوتی تھی نبی کے سامنے, کاش میں آنکھوں میں نشہ اس کا تاری دیکھتا. کس طرح آنسو ٹپکتے تھے خدا کے خوف سے، کیفیت اس پر یہ ہوتی کیسے تاری دیکھتا، کس طرح اس کا ہوا ہوگا شہادت سے ملاپ، کاش اس کو میں بوقت جان اثاری دیکھتا، کس طرح اس نے کیا تھا زندگی کا سامنا، کس طرح اس نے ہر ایک ساتھ گزاری دیکھتا، کس طرح وہ بچ کے نکلا نرغے شیطان سے، اس کی میں کاریگری اور ہوشیاری دیکھتا، کس طرح روتا تھا راتوں کو خدا کے سامنے، کاش میں اس کی مسلسل آہوزاری دیکھتا، کس طرح کرتا تھا وہ ہر ایک قدم پر احتیاط، اس کا تقویٰ اور میں پرہیزگاری دیکھتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔